जी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, इंशाल्लाह क्लास एक मिनट में शुरू करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه خلاص شروع کرنے سے پہلے ایک خبر جو کہ آپ لوگوں نے بھی یقیناً سن لی ہوگی اب تک، ہمارے ایک بہت ہی عزیز ساتھی، بہت ہی قابل احترام حضرت جنید جمشید بھائی، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جو بھی ان کی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ دیگر جتنے مسلمانوں نے اس طرح سے جامع شہادت نوش کیا ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ جنید جمشید بھائی، یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم میں سے اکثر اپنے بچپن سے ان کو سنتے آ رہے تھے۔ ان کی زندگی ابتدا کے اندر بہت مختلف تھی، اگرچہ کہ ان کا جو ماضی انہوں نے خود سے بتایا وہ اتنا زیادہ ایسا نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ شرابی اور اس قسم کے لوگ نہیں تھے، ایک شریف گھرانہ تھا، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب یونیورسٹی میں آئے تھے تو یونیورسٹی کے ماحول اور اس زمانے میں جو عمومی طور پر نوجوان جن چیزوں کے اندر زیادہ انوالو ہوتے تھے اس کے اندر یہ بھی انوالو ہو گئے، اور موسیقی اور اس قسم کی چیزیں پھر شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، بہت زیادہ ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا، انہوں نے یوں کام شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو جانتے ہیں اس کے بعد سے کیا ہوا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان کے اوپر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ان کی طرف متوجہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان نیکوں کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بالکل تبدیل کیا، جو کہ دراصل توبہ کا مطلب بھی ہے کہ زندگی کا رخ انسان تبدیل کر لے۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی کام کیا، اور نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کی بھی یقیناً دین پر آنے کا سبب بنے، باعث بنے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان ان کو عزت کی نگاہ سے اور ایسے ایز این آئیڈل دیکھتے تھے، تو یہ بہت سارے نوجوانوں کی توبہ کے یقیناً سبب بنے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ تبلیغ کے کام کے اندر ہی اپنا وقت سارا کا سارا لگا دیا، یا جو سمجھتا تھا کہ یہ اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ان کا ظاہر ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاملہ، تو ظاہر ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، حلال بزنس انسان کرے، وہ انبیاء کا صحابہ کرام کا پیشہ ہے تجارت کرنا، تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہر ایک ہوتا ہے کہ بھائی ساتھ ساتھ ماشاء اللہ یہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن قریبی ماضی کے اندر کسی نے بتایا کہ دراصل ان کا بزنس بھی جو ہے وہ ان کے گھر کے خاندان کے دوسرے لوگ چلاتے تھے، اور نام ان کا ہوتا تھا، کیونکہ نام ان کا مشہور تھا تو برانڈ کے طور پر ان کا نام اس کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن اس کے اندر سارا کا سارا کام اور ساری پلاننگ اور سارا جو کچھ بھی اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ خاندان کے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے تھے، اور ان کا وقت جو ہے وہ بہت ہی بس واجبی طور پر جتنا ضروری ہوتا تھا اتنا ہی لگتا تھا اس کے اندر، باقی ان کا وقت جو ہے وہ تبلیغ کے کام کے اندر، تبلیغی دوروں میں، بیانات میں، لوگوں کے ساتھ ملاقات میں، علماء کے ساتھ وقت گزارنے میں، اسی کے اندر ان کا وقت لگتا تھا۔ تو ان کا ایک اکثر جو ہے وہ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو توبہ کے موضوع کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو اس عاجز کو ان کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ کسی کی توبہ کو بہت خصوصیت کے ساتھ قبول کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو خالی معاف نہیں کر دیتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو خاص طریقے سے قبول کرتا ہے, بہت زیادہ قبولیت کسی کی توبہ کی ہو جاتی ہے, تو صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس بیان میں فرمایا تھا کہ میں نے طارق جمیل صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ کہا کہ حضرت اگر اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو قیامت کے دن میں آپ سے بھی آگے نکل جاؤں گا, تو قیامت کے دن میں آپ سے بھی آگے نکل جاؤں گا. اس لیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ ان کی عوام کے اندر بے انتہا مقبولیت ہے, اور ان کے بیانات سن کر کے بہت بڑی تعداد کے اندر دنیا جہان کے لوگ جو ہیں وہ دیندار بنتے ہیں, دین کے راستے کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی تعداد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لوگوں کے توبہ کرنے کے لیے. لیکن جنید جمشید صاحب کا یہ کہنا, یہ ایک الگ ہی لیول کی بات تھی, ایک الگ ہی لیول کی بات تھی. یعنی اس کو کہتے ہیں سوچ کی بلندی یا فکر کا ایک انداز. اور فکر کا انداز کیا تھا کہ اپنے گناہوں پہ نظر, اپنے گناہوں کے اوپر اتنی شرمندگی, اتنا اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کہ اپنے گناہوں کو اتنا زیادہ سمجھتے تھے, اتنا زیادہ سمجھتے تھے کہ فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی نیکیوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں. تو یہ ایک سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے, یہ ایک فکر ہوتی ہے. اور دراصل ہمارا دین جو ہے نا وہ یہ فکر ہی پیدا کرنا چاہتا ہے, اپنے گناہوں کے اوپر نظر, ندامت, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا. اس کو کہتے ہیں دید قصور. اور یہ دید قصور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو عطا ہو جائے نا تو پھر وہ ہی سٹارٹس فلائنگ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر صرف دوڑتا نہیں ہے بلکہ گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے نیکی کے راستے کے اوپر پہلا قدم ہوتا ہے. اس راستے کے اوپر جب انسان قدم رکھ لیتا ہے نا, توبہ والے راستے کے اوپر, تو اب اس راستے کے اوپر وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. بلکہ ان ادر ورڈز اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے اپنا رخ شیطان کی اور جہنم کی طرف سے پھیر لیا, توبہ کس کو کہتے ہیں, شیطان اور جہنم کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر لینا, یہ ہے توبہ. چند گناہوں کو چھوڑ دینا یہ توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر لینا, یا چہرے کے اوپر کچھ بال اگا لینا, یا اپنے لباس کو تھوڑا سا تبدیل کر لینا, یہ توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, توبہ ہوتی ہے اپنے رخ کو پھیر لینا شیطان کی طرف سے, اور شیطان کے پیچھے کیا ہے, جہنم ہے. رخ کو پھیر کے رحمان کی طرف رخ کر لینا, اور رحمان کے آگے جنت ہے. ٹھیک ہے, تو جو انسان رخ پھیر لیتا ہے اب اللہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اس راستے کے اوپر پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگرچہ کہ جس طرح کسی بھی راستے کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ راستے کے اوپر گر پڑ بھی سکتے ہیں, آپ کو کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے, آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا رخ تو اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف ہی رہتا ہے نا, رخ ڈیسٹینیشن کی طرف ہی رہتا ہے. تو اسی طریقے سے توبہ کے راستے کے اوپر جب انسان چل پڑتا ہے تو اس راستے کے اوپر بھی اس سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے گناہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا رخ چونکہ رحمان کی طرف ہو چکا ہے تو اب یہ غلطیاں کوتاہیاں جو ہے نا وہ اس کے رخ کو پھیرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا رخ رحمان کی طرف ہے, اس کو یہ غلطیاں روک نہیں سکتی. غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں, تو توبہ کرنے والے انسان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان غلطیوں کے اوپر پھر اس کو ندامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقاً مل جاتی ہے, وہ نادم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس راستے کے اوپر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ زندگی ہے, یہ بالکل الگ زندگی ہے. اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان نیکیاں تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے, اور ان گناہوں کے اوپر توبہ کی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے, اس گناہوں کی طرف سے اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے, شرمندگی نہیں ہوتی ہے. وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اصرار کے ساتھ, ہٹ دھرمی کے ساتھ, उनको जस्टिफाई करके गुनाह कर रहा होता है और साथ साथ नेकियां भी कर रहा होता है, लेकिन ऐसे शख्स का रुख रहमान की तरफ नहीं होता, ऐसे शख्स का रुख जो होता है ना वो शैतान की तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि ये बगैर तौबा के नेकियां कर रहा है। तो ऐसा शख्स को जरूरी है कि वो अपने रुख को चेंज कर रहे, यू टर्न ले, ठीक है। इट इज एज इफ कि आप किसी सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जाना तो जहां से आप, यानी आपको जाना पीछे था, लेकिन आप अपनी गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बेशक आप इस रास्ते के ऊपर बड़े तेज गाड़ी चला रहे हैं और बहुत अच्छे आपको आपको मजे आ रहे हैं, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे तो कभी भी नहीं पहुंच सकते, है ना, इसलिए कि डेस्टिनेशन तो आपके पीछे है। तो पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। जब यू टर्न कर लेंगे तो फिर मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से इंसान जब तौबा कर लेता है फिर उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, अगरचे के इस जिंदगी में भी उससे गलतियां कोताहियां होती हैं। कोई ऐसा नहीं हो जाता कि गोया के फरिश्ता बन जाए तौबा करने के बाद। तो इस वजह से जो कोई भी इस रास्ते पर चल पड़ता है तो उससे भी गलतियां कोताहियां होती हैं, और जो हासिदीन होते हैं या नाकिदीन होते हैं, तनकीद करने वाले, वो फिर उसके ऊपर तनकीद खूब करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, आप ये कौन से दीनदार बन गए, और ये आपने क्या कर लिया, और ये क्या हो रहा है, इस किस्म की तनकीदें चलती रहती हैं। लेकिन इस तनकीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान का रुख तब्दील हो चुका है, अब वो इस रास्ते पर चल रहा है और फिर वो एक अलग ही किस्म की जिंदगी होती है। उसकी तफसीलात इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर भी गाहे गाहे आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये एक मौका था, हम बहुत अफसरदा हैं, दिल जो है बहुत गमगीन है, तो इस वजह से इसको जिक्र भी किया। और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप यकीनन दुआओं में उनको याद रख रहे होंगे, और ना सिर्फ ये कि उनको दुआओं में याद रखें बल्कि अपने लिए भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि जैसे उनको ये बात पता नहीं थी कि जहां से वो चले हैं अब उनका जो यानी उनकी जो डेस्टिनेशन है, उनका जो मंजिल है, वो उनका अपना घर नहीं है बल्कि उनकी अब मंजिल कब्र है। तो उन्होंने यकीनन कल रात को ये प्लानिंग नहीं करी होगी कि अगली रात मैंने कब्र में गुजारनी है। उसी तरीके से हम में से किसी को भी नहीं पता कि हमने अगली सुबह कहां गुजारनी है। तो क्या पता हमारे लिए भी मौत का फैसला कर दिया गया हो, तो उस मौत को गले लगाने से पहले हम मौत की तैयारी कर लें, हम भी तमाम गुनाहों से तौबा कर लें और मरने के लिए तैयार हो जाएं। हमें कुछ नहीं पता कि कल हमारे साथ या चंद लम्हों बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती कि ये बूढ़ा होगा तब मैं उसको लेकर के आऊंगी। बहरहाल सूरतुल फलक का खुलासे तफसीर हम पढ़ चुके थे, अब हम शुरू करते हैं मारुफ मसाइल। अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ वअरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ये आज इस किताब को ही बतौर रेफरेंस के लेके चलेगा, तो ये सिर्फ एक बयान की शक्ल नहीं होगी कि आप बयान सुन करके बस अपने घरों को चले जाएं, बस घर में तो आप माशाल्लाह ऑलरेडी हैं, बयान कर सुन करके बस आप मामला खत्म कर दें, बल्कि आपको किताब अपने सामने रखनी चाहिए और साथ साथ नोटबुक्स भी सामने रखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो हम किताब से ही, लेकिन साथ साथ जो बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको पॉइंट्स बताते रहेंगे तो वो पॉइंट्स आप या तो किताब के ऊपर नोट कर लें या अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करते जाएं। तो फरमाते हैं कि ये सूरत सूरह फलक और इसके बाद की सूरह नास, दोनों सूरतें एक साथ एक ही वाकये में नाजिल हुई हैं, यानी इन दोनों का शान नुज़ूल एक ही है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इन दोनों सूरतों की तफसीर यकजा लिखी है, इसमें फरमाया है कि इन दोनों सूरतों के मुनाफे और बरकात और सब लोगों को उनकी हाजत और जरूरत ऐसी है कि कोई इंसान इनसे मुस्तग़नी नहीं हो सकता, यानी इनसे बेपरवाह नहीं हो सकता कि जी मुझे जरूरत नहीं है इन सूरतों की, हर इंसान को इनकी जरूरत है। इन दोनों सूरतों को सहर और नजरेबद, सहर कहते हैं जादू को, नजरेबद कहते हैं कि यानी एनवी की नजर लग जाना या किसी के की यानी रश के साथ जब किसी को कोई देखता है ना तो उस नजर का भी असर होता है, रश्क वाली नजर, हालांकि उसके अंदर बुराई नहीं होती तो रश्क वाली नजर का भी असर हो जाता है, ठीक है, हालांकि उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, ठीक है, तो उसको नजरे बद कहते हैं। और तमाम आफाते जिस्मानी और रूहानी, ठीक है, आफात आफत की जमा है, یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں. یہ مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، جسمانی مصیبتیں اور روحانی مصیبتیں. ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم ان دونوں چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، جسم اور روح دونوں سے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ ان کی کمپوزیشن ہے، الگ الگ ان کی ضروریات ہیں، اور ان کی تفصیلات بالکل الگ الگ ہیں. تو ان کی آفات بھی الگ الگ ہیں، جسمانی آفات الگ ہوتی ہیں، روحانی آفات الگ ہوتی ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہیں. اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو ان کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کتنی بڑی بات کہی. لباس کا لفظ لے لیتے تو پھر چلو ٹھیک ہے بھائی، لباس سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن فرماتا ہے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہمیت ہے. انسان کو تو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہاں پر بس نہیں کیا بلکہ سانس کا بھی ذکر کیا، اور سانس لیے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا انسان کا. یعنی کھانے پیے بغیر تو آپ کھانے کھائے پیے بغیر تو آپ تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، رائٹ، لیکن سانس لیے بغیر تو آپ تین منٹ زندہ نہیں رہ سکتے یا پانچ منٹ زندہ نہیں رہ سکتے. تو سانس لینے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت فرمائی. تو کتنی اس کے اندر گہرائی ہوگی کہ اتنے بڑے علماء نے اتنی زیادہ اہم ان چیزوں کو، ان صورتوں کو قرار دیا. واقعہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ کو اعوذ کے لفظ کی تشریح جب کروا رہے تھے تو اس میں بتایا تھا کہ پناہ مانگنے کا کانسیپٹ یہ کیا ہے، حفاظت. پناہ کس لیے مانگی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے. تو حفاظت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارا قرآن ہمیں بہت زیادہ سمجھاتا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں صرف نیکیاں کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ قرآن نے اس نیکی کے کام، یعنی قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی پناہ مانگو. کیا مطلب؟ کہ تم حفاظتی اقدام پہلے کرو، اس کے بعد پھر تم نیک اعمال کرو. اس کو اس انداز میں سمجھایا تھا کہ آپ ویلفیئر ورکس اور کنسٹرکشن ورکس کرنے سے پہلے آپ اپنی پروٹیکشن کا انتظام کریں. اور اس میں مثال دی تھی کہ کوئی جو ملک ہوتا ہے اس ملک کے لیے اپنے بارڈرز کی حفاظت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ملک کے اندر ترقیاتی کاموں کی باری آتی ہے. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ترقیاتی کاموں کے اندر وہ اپنا بہت کیپٹل لگا دے گا، بہت وقت لگا دے گا، اپنا مین پاور لگا دے گا، صلاحیتیں لگا دے گا، لیکن اگر اس نے بارڈرز کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو دشمن ملک صرف ایک حملے کے ذریعے چند لمحوں کے اندر اس کی کئی سالوں کی محنت کو ختم کر دے گا. کئی سالوں کی محنت ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، رائٹ. تو اس وجہ سے ڈیفنس کے اوپر جو ممالک ہوتے ہیں نا آج کل کے کنٹریز، سب سے زیادہ ان کا بجٹ کس کے اوپر خرچ ہوتا ہے؟ ڈیفنس کے اوپر ہوتا ہے، رائٹ. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اوپر تو کے اندر تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ نظر بھی آتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے اوپر ہم کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں، ہمیں تو یہ خرچہ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کرنا چاہیے تھا، میڈیکل سسٹم کے اوپر کرنا چاہیے تھا، فلانے سسٹم کے اوپر کرنا چاہیے تھا، ہم ڈیفنس پہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ دراصل یا تو یہ بیوقوف ہوتے ہیں یہ لوگ، یا یہ ملک کے دشمن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ بیوقوف ہوتے ہیں یا یہ ملک کے دشمن ہوتے ہیں. ان کو ایسی اصولی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بے شک یہ اور بات ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا کرپشن کی وجہ سے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ڈیفنس پہ خرچ نہیں کرو بلکہ ترقیاتی کاموں کے اوپر خرچ کرو. بھائی ترقیاتی کاموں کے اوپر آپ کتنا بھی خرچ کر لیں گے نا، ایک لمحے کے اندر آپ کو دشمن آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ڈیفنس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے قرآن نے ڈیفنس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے دشمن کے خلاف اپنی پروٹیکشن کا انتظام کرو، اپنے دوست سے مدد مانگو. ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے ہمارا دوست، اور ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے ہمارا دشمن.
باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر ان کے پیچھے آتے ہیں. یعنی ہمارے اور بھی بہت سارے دوست ہیں, صرف اللہ ہمارا واحد دوست نہیں ہے, رائٹ. اللہ کے انبیاء بھی ہمارے دوست ہیں, اللہ کے اولیاء بھی ہمارے دوست ہیں, دین کے علماء بھی ہمارے دوست ہیں, لیکن یہ سب کے سب اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں گویا کے, رائٹ. مطلب آف کورس ناٹ لٹرلی, لیکن گویا کہ یہ سب کے سب اللہ کی ہی لائن میں آ گئے, رائٹ. اللہ والے ہیں یہ سارے کے سارے. اسی طریقے سے شیطان یہ سب سے بڑی اینیمی ہے, اور پھر جتنے دوسرے جن آ جاتے ہیں جو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, اور جتنے فاسق فاجر انسان آ جاتے ہیں جو کہ شیطان کے حکموں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں, رائٹ. لیکن اصل دشمن کون ہے؟ وہ یہ ابلیس شیطان ہے. اور اصل دوست کون ہے؟ وہ اللہ رحمان ہے, ٹھیک ہے. تو اصل دشمن کے خلاف اصل دوست سے پناہ مانگی. جب ہی تعوض کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا, تعوض کے اندر بتایا تھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوض کہتے ہیں, تو تعوض کے اندر اللہ تعالی نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا جو کہ ہے اللہ. یہ ذاتی نام ہے اللہ کا, باقی سارے صفاتی نام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ذاتی نام بھی استعمال کیا اور صفاتی نام بھی استعمال کیے, لیکن اعوذ باللہ کے اندر کیونکہ اصل دشمن سے پناہ مانگی جا رہی تھی تو اس وجہ سے اپنا بھی اصل نام استعمال کیا اس کے اندر. تو یہ تو یہ گویا کہ ان کی ضرورت کے بارے میں چند باتیں تھیں. اب ان کا شان نزول یعنی واقعہ, تو فرمایا کہ اس کا واقعہ مسند احمد میں, مسند احمد حدیث کی یعنی مین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چار مشہور فقہا میں سے سب سے چھوٹے فقیہ ہیں, ٹھیک ہے. چار مشہور فقہا کون ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ایک ہی دور کے تھے, رائٹ. یعنی ایک دوسرے کے کانٹمپرری تھے, ایک دوسرے کے پیئرس تھے, رائٹ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں ہوتے تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے نا ان کے بعد ایج کے اعتبار سے, وہ آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے, یعنی پیریڈ وائز امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں میں سب سے جونیئر ہیں, لیکن انہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی جس کو مسند احمد کہتے ہیں. اس کے اندر یہ واقعہ اس طرح سے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے, اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے, یعنی ایک کنویں کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے, وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے, اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا, اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے. اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے, مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی. کیا مطلب اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام نہ لینا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اس سے انتقام لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ جی میرے ساتھ اس نے یہ جادو والا معاملہ کیا تو میں اسے انتقام لوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, نہیں کرتے تھے, نہیں کر سکتے تھے. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جو کہ آگے آئے گی انشاءاللہ. تو عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا, اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے. یعنی اس کے سامنے ایکسپریس ہی نہیں کرتے تھے اپنی شکایت کہ بھئی تم نے میرے ساتھ یہ کیا. وہ یہودی جو تھا منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا. حاضر باش کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا, مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن تھا وہ کافر. تو اسی کو منافق کہتے ہیں جو کہ اصل میں کافر ہو لیکن اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے. صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلانا کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا, لیکن لگتا ایسا تھا جیسے وہ کام کر لیا ہے. تو پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے. اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف. سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں. اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، یعنی یہودیوں کا پارٹنر ہے اور وہ منافق ہے. وہ خود بھی یہودی تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن ایون دین وہ یہودیوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا، انہی کی دوستی تھی اس کی، بالکل وہ تھا ہی یہودی اصل میں. تو وہ ہے، اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں، یعنی کنگھے کے اندر جو اس کے دانت ہوتے ہیں نا، ان کے اندر. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بئر زروان ایک کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے. یعنی یہ چیزیں، یعنی کنگھا اور یعنی جو بھی اس کے اندر اس نے رسی وغیرہ رکھی تھی جس میں گرہیں لگائی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں ایک کھجور کے پھل کا جو غلاف ہوتا ہے، اگر کسی نے کھجور کا پھل دیکھا ہو درختوں کے اوپر، تو اس کا ایک غلاف ہوتا ہے. ہم نے یوزلی اس قسم کی چیز دیکھی ہے، مطلب ظاہر سعودی عرب میں تو بہت نظر آتی ہے، پاکستان کے اندر اگر کوئی ہے، انڈیا میں کوئی ہے، تو اس نے اس قسم کا غلاف جو ہے نا وہ کیلے کے درخت کے اوپر دیکھا ہوگا. کیلے کا جو پھل نکلتا ہے اس سے پہلے یہ اس قسم کا ایک بڑا یعنی باقاعدہ غلاف سا ایک چیز کورڈ ایک چیز ہوتی ہے. anyway, تو اس کے اندر رکھ کر کے پھر پتھر کے نیچے دفن کر دیا تھا ایک کنویں کے ڈیپتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو وہ خواب بالکل 100% سچا ہوتا تھا. امتی کا خواب ضروری نہیں ہے کہ سچا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 100% سچا ہوتا تھا، تو ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دکھائی گئی تھی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں. مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائیں. تانت جو ہے وہ جو آتے ہوتی ہیں نا، بکری کی آتیں یا کسی دوسرے جانور کی آتیں، انٹسٹائن، تو اس کو کھینچ کر کے یہ تار کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایسا تار ہوتا ہے کہ جو کہ یعنی رسی کی شکل نہیں بلکہ تار کی شکل، کیونکہ تار اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، تو اسی طریقے سے وہ تانتیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کھینچ کر کے توڑ نہیں سکتے جس طرح رسی اور دھاگے کو توڑ سکتے ہیں. تو تانت کا ایک تار کو بنایا ہوا تھا، اس میں 11 گرہیں لگا دی تھی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی تھی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم کہانیوں میں دیکھتے ہیں یا کسی نے فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ یہ تو ایسی یعنی ان ریئل چیز ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا تھا. تو ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا. یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں. جیسے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ معرفہ مسائل کے اندر میں نے مختلف اہم تفاسیر جو ہے نا ان سے لے لے کر کے چیزیں جمع کری ہیں اور ان کا ریفرنس بھی لکھ دیا ہے. تو تفسیر ابن کثیر ایک مشہور ترین تفسیر ہے، آپ سب نے نام سنا ہی ہوگا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لوگوں کا لحاظ بھی کرتے تھے اور ان کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی صریح حکم نہ آ جائے کسی کو سزا دینے کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حکمتیں بھی پیش نظر تھیں کہ جو منافق ہوتے تھے نا، یہ منافق ہوتے تو کافر تھے لیکن ان کے کفر کا پتہ جو ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند بہت ہی قریبی صحابہ کو بتایا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ دراصل منافق ہے. لیکن عام مسلمانوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی تھی کہ کون شخص منافق ہے اور کون شخص سچا مومن ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مسلمانوں کے بعد جو عام لوگ ہوتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے مدینہ منورہ میں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو جو شخص منافق ہوتا تھا نا، لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہوتے تھے. اور وہ شخص جو ہے وہ کلیم کرتا تھا، مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نمازیں پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رائٹ. تو لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے. اب ایسے شخص کو پکڑ کر کے سزا دینا، ٹھیک ہے، کہ بھائی تم نے میرے اوپر جادو کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی آپ بظاہر کوئی دلیل تو پریزنٹ نہیں کر سکتے نا، رائٹ. آپ کے پاس کوئی عینی شاہد، کوئی عینی گواہ تو نہیں ہے انسانوں میں سے جس کو کہ آپ کورٹ آف لا کے اندر ایز اے گواہ کے پیش کر سکیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی تم نے میرے ساتھ جادو کیا ہے، تم نے میرے اوپر جادو کیا ہے؟ اور وہ شخص آگے سے کیا جواب دے گا؟ نہیں، میں نے تو جادو نہیں کیا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو آپ کی مسجد میں آتا ہوں، میں تو آپ کی مسجد میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں، تو آپ میرے اوپر خامخواہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے تو جادو نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب یہ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب اس سچویشن کے اندر جو عوام ہے نا، ان کے لیے ایک بہت زیادہ کنفیوژن والا معاملہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ شخص کہہ رہا ہے اور اس نے بظاہر کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس کی کوئی گواہی موجود ہو، کوئی شہادت موجود ہو، تو اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن پھیلنے کی ہوتی تھی نا، ایک فیکٹر ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق ہوتے تھے نا، ان کے ساتھ کبھی بھی سزا والا معاملہ نہیں کرتے تھے. سزا والا معاملہ منافقین کے ساتھ نہیں کرتے تھے. منافقین جو آ کر کے جھوٹ بولتے تھے، اس کو ظاہری طور پر ایکسپٹ کر لیا کرتے تھے، ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو مشہور غزوہ تبوک تھا، وہ تبوک تھا غالباً، جس کے اندر کے بڑی تعداد میں منافقین نہیں گئے تھے، رائٹ. اور تین صحابہ ایسے تھے جو کہ پکے مومن ہونے کے باوجود اس غزوے کے اندر نہیں گئے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، تو منافقین سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور سب نے جو ہے نا کوئی عذر پیش کیا کہ ہم تو اس وجہ سے بیمار تھے، اس وجہ سے نہیں گئے. کسی نے کہا کہ میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں نہیں گیا. اور کسی نے کچھ بہانہ بنایا، کسی نے کچھ بہانہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا بہانہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب کو اس طرح سے سب کو فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے منافق تھے. لیکن یہ جو تین مومن تھے، ان مومنین کے ساتھ بالکل الگ معاملہ کیا. ان کو باقاعدہ ان کے اوپر سزا لگائی گئی، سوشلی بائیکاٹ کر دیا ان تینوں مومنین کو، ٹھیک ہے. اور ان تینوں مومنین نے آ کر کے جھوٹ بھی نہیں بولا کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں گئے تھے، اور ہماری یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی. تو یہود جو منافقین ہوتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بالکل ڈفرنٹ معاملہ کرتے تھے. اور اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل امور سلطنت کو چلانے کا طریقہ بھی بتا رہے ہوتے تھے کہ امور سلطنت کے اندر ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں، ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر. تو اگر آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، تو آپ خامخواہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. البتہ آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ افق ہوا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ان منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت گندی تہمت لگائی تھی، ٹھیک ہے. اب یہ تہمت والا معاملہ شریعت کے اندر بالکل ایک ڈفرنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر شریعت نے، یعنی قرآن نے شرط لگائی ہے، شریعت نے شرط لگائی ہے کہ اگر تمہارے پاس چار گواہ ہیں، تو پھر تو تمہاری تہمت کو سچ مانا جائے گا، اور جس کے اوپر تم نے الزام لگایا ہے اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اگر تمہارے پاس چار گواہ نہیں ہیں، تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی کہ تم نے کسی کی عزت کے بارے میں ایسا معاملہ کیوں کیا، کسی کی عزت پہ الزام کیوں لگایا. چار گواہ لے کر کے آؤ، اگر چار گواہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم چپ رہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کسی کی عزت کے اوپر الزام لگانے کی. حتیٰ کہ شریعت کے ہاں معاملہ کیا ہے، تم تین گواہ لے کر کے آ جاؤ گے نا، جن تین گواہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا والا فعل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو بھی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم سزا تمہیں دیں گے. تم نے الزام لگایا کیسے، رائٹ. یہ شریعت کا اصول ہے. تو اس کے اندر چونکہ شرعی گواہوں والا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا منافقین کا, اس نے تہمت لگائی اور یہ چار گواہ پریزنٹ نہیں کر سکا. اب اس کے اوپر حد لگائی گئی تھی, اب اس کو سزا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نہیں سزا دی گئی تھی کہ یہ منافق ہے, بلکہ اس وجہ سے سزا دی گئی تھی کیونکہ یہ شرعی گواہ نہیں لا سکا تھا. ذرا ہول کیے گا, ایک منٹ, ضروری کال آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین کے ساتھ. تو اس معاملے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ کوئی شرعی گواہی والی چیز موجود نہیں تھی, وہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا, لیکن شریعت نے خود جو گواہی والی ریکوائرمنٹ رکھی ہے نا, ویسی گواہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا, یہ بھی بات 100% سچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں, یعنی ایک سے زیادہ ریزنز ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کے, صرف ایک ریزن ضروری نہیں ہے کہ ایک ریزن کی وجہ سے ہی کوئی کام کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ ریزنز جمع ہو جاتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یا کسی کام کو نہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ریزنز لگتا ہے کہ جمع ہو گئے تھے کہ اس کو سزا نہیں دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کس چیز پر جادو ہے اور کس نے کیا ہے اور کیا علاج ہے. آپ عام آدمی کس طرح معلوم کرے ان تینوں چیزوں کا؟ جی, یہ کچھ اور تفصیلات ہیں جو کہ انشاءاللہ ابھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے ایک یعنی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا غور سے سن لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کیسے ہو گیا, جبکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی جادو تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ ہونے چاہیے, تو پھر کیسے جادو ہو گیا؟ ہاں, تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام اور احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر معرف القرآن جلد اول 217 صفحے سے 223 صفحے میں بیان کیے جا چکے ہیں, وہاں دیکھ لیے جائیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ سحر کے بارے میں انہوں نے باتیں لکھی ہیں. اور وہ جو آیات ہیں نا جس کے اندر یہ تفسیر لکھی ہے, یہ وہی والی آیات ہیں جو کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے بابل کے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. وہ فرشتے آ کر کے بابل کے لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے, جادو کے بارے میں بتلاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن بتا دیتے تھے کہ یہ جادو ہے اور کہہ دیتے تھے کہ تم اس جادو کو استعمال نہ کرنا, یہ ہم تمہیں صرف اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ سکے کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے اور اصل معاملہ کیا چیز ہو, یعنی بیسیکلی ایک پوری انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے آئے تھے. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے نا اس نصیحت کو نہیں مانا اور انہوں نے اس جادو کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیا, ابیوز کرنا شروع کر دیا اپنے دنیاوی مقاصد کی خاطر. تو وہاں پہ حضرت نے, حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے اس کے مسائل وغیرہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو موقع ملے تو آپ وہاں سے پڑھ لیجیے گا, ہم تھوڑی اس کی سمری جو ہے وہ یہاں پہ بتاتے چلیں گے. خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے اتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے. اسباب طبعیہ کہتے ہیں وہ اسباب جن کا تعلق انسان کی فزیکل باڈی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, طبیعت کہتے ہیں نا, طبیعت جیسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں فزیکل باڈی کے اوپر جو چیز ہوتی ہیں, جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا, پانی سے سرد ہونا, بعض اسباب طبعیہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا, یہ ایک امر طبعی ہے, یہ ایک فزیکل امر ہے. رائٹ, اس کے لیے آپ فزیکل کا ورڈ لکھ لیں تاکہ یاد رہے, جس سے پیغمبر اور انبیاء مستثنا نہیں ہوتے, ایگزمپٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پیغمبروں کو انبیاء کو بخار وغیرہ بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے, اس لیے کوئی بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک اصول کی ایک تو پوائنٹ لکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, یعنی ان سے گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہو سکتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. جس طرح سے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں نا جب تک وہ بالغ نہ ہو, چھوٹے بچے کوئی گناہ کا کام کر دیں لیکن وہ گناہ کا کام جو ہے نا ان کے یعنی وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں آئے گا, اگرچہ کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا لیکن وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو سزا بھی نہیں دی جائے گی. رائٹ, تو اسی طریقے سے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا, انبیاء علیہ السلام, وہ بھی معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے, ٹھیک ہے, ان کی طبیعت ہی ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ بس گناہ نہیں کر سکتے, نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں, ان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں یعنی روحانی طور پر وہ محفوظ ہوتے ہیں. کیا مطلب روحانی طور پر محفوظ ہوتے ہیں؟ یعنی ان کے اوپر روحانی برائیاں نہیں آ سکتی, روحانی امراض نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, انبیاء علیہ السلام کے اوپر, لیکن ان کے جسم محفوظ نہیں ہوتے, ان کے جسم محفوظ نہیں ہوتے, یعنی ان کے جسم کے اوپر چوٹ لگ سکتی ہے, زخم لگ سکتا ہے, حتیٰ کہ ان کے جسم کو کاٹا بھی جا سکتا ہے. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آری سے کاٹ دیا گیا تھا, رائٹ, آری سے جس طرح درخت کاٹا جاتا ہے نا, وہ درخت میں چھپ گئے تھے اور جو ان کے دشمن تھے وہ آئے تھے اور انہوں نے اس درخت کے تنے کو کاٹ دیا تھا آری سے, اندر زکریا علیہ السلام تھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی احد کی لڑائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے اور خون بہنا شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ نہیں ہوتے اس طرح کی چوٹوں سے اور زخموں سے, حتیٰ کہ بیماریوں سے بھی انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ نہیں ہوتے. ایوب علیہ السلام کی بیماری مشہور ہے, کتنی زیادہ ان کو بیماری ہوئی تھی. نبی علیہ السلام بھی جو مرض الموت میں مبتلا ہوئے تھے, ٹھیک ہے, زہر کا اثر ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور وہ زہر کا جو اثر تھا وہ مرض الموت کے اندر ظاہر بھی ہوا تھا. کتنا شدید بخار ہوا تھا کہ اس کی گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کمبل تھا نا, اس کمبل سے بھی اوپر محسوس ہوتی تھی, اتنا شدید بخار ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. تو جادو جو ہے نا, اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر. ذرا ہولڈ کیجیے گا. اچھا, تو جادو کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے, روح کے ساتھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو جادو کی وجہ سے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے, روح پر اثر نہیں ہوتا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, اور یہ بہت ریلیونٹ ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. جادو کو ہم کیوں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں روحانی چیز؟ وہ اس لیے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جادو کا جو عمل ہے نا, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور جادو کی وجہ سے جو یعنی جو ایفیکٹ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا, اس ایفیکٹ کا فزیکل سبب آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں سے ہمیں نا وہ سبب نظر نہیں آتا. ہمیں اپنی یعنی جو 5 فزیکل سینسز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ان 5 فزیکل سینسز سے ہم اس کو پرسیو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا نا سبب, اس وجہ سے ہم اس کو روحانی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں کیا بات ہے کہ روح کو آپ نہیں دیکھ سکتے, جسم کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں نا, صرف اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, اور جو چیز آپ نہیں دیکھ سکتے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جادو کا تعلق بھی ایک جسم, یہ ایک جسمانی چیز ہے, اور اس کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا, حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مچھلی والا معاملہ ہوا؟ ان ریفرنس ٹو معصوم انڈرسٹینڈنگ, حضرت یونس علیہ السلام سے گناہ کبیرہ ہرگز 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 نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ گناہ والا معاملہ ہرگز نہیں تھا. جس نے اس کو کہا ہے نا, وہ اس نے بہت بڑی غلطی کری ہے, بہت بڑی غلطی کری ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پھر اس کی تحقیق انشاءاللہ بعد میں کر سکتے ہیں, یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. سورہ کوثر بھی کیا اسی پر مبنی ہے؟ آپ نے 11 آیا والی فرمایا. نہیں, سورہ کوثر کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو 3 آیات ہیں سورہ کوثر کے اندر. نہیں سوری, سورہ کوثر نہیں, وہ تو ناطینا کل کوثر نا, ہاں سب سے چھوٹی جو سورت ہے وہ تو 3 آیات ہیں اس کے اندر. یہ دونوں صورتیں ملا کر کے 11 آیتیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں 100%, اور ان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں, یعنی ان کے اوپر گناہ کی وجہ سے خرابی نہیں آ سکتی ہے, اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا ہے. اچھا, بہرحال تو ہمیں چونکہ جادو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور جادو کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس وجہ سے ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک روحانی چیز ہے. لیکن صرف ہماری نگاہیں جس چیز کو نہ دیکھ سکیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ روحانی چیز ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہاں پر بھی انہوں نے سراتن نہیں لکھی لیکن آگے جا کے لکھی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام چونکہ محفوظ ہوتے ہیں گناہ سے, تو جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے بلکہ جسمانیت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, گناہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ یونس علیہ السلام ہی کی بات کر رہے ہیں تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کری تھی. ٹھیک ہے, تو اس کی کافی ساری تفصیل ہے جو کہ اس موقع کے اوپر تو ظاہر نہیں بتا سکتے, بتا انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے بعد میں. اچھا, معوضتین, نیکسٹ ہیڈنگ یہ ہے کہ معوضتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہیں, ان کے فضائل. یہ تو ہر مومن کا, اچھا فضائل کیا کہتے ہیں, فضائل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کسی عمل کو کرنے سے جو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, یا کسی عمل کو کرنے سے انسان کو جو مقام عطا ہوتا ہے تو وہ اس عمل کے فضائل کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس عمل کے فضائل کہلاتا ہے وہ. تو فرمایا کہ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرے کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. یعنی تمام آفات چاہے دنیاوی ہو چاہے آخرت کی ہو, ان سے حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیکن اس کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آسان کام نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہم دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے. تو نمبر ون اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کے لیے پھر اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ جو حوالے کرنے والا معاملہ ہے نا, دس از انٹلیکچوئل, یہ ہمارے ذہن کی کیفیت ہوتی ہے یا دل کی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا معاملہ جو ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ایک انٹلیکچوئل ایکشن ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں, اللہ تعالیٰ کو اس قابل سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہمیں بچا سکتا ہے. یہ انٹلیکچولی 100% اس بات کے اوپر کنوینس ہو جانا, یہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. ٹھیک ہے, اور اللہ کی پناہ میں دے دینے کے لیے شرط کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور پھر عمل کے طور پر, یعنی یہ تو انٹلیکچوئل عمل ہو گیا, اب فزیکل عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, گناہوں سے بچے, طاعات کو اختیار کرے اور معصیت سے اپنے آپ کو روکے. یہ کہتے ہیں عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. ان دونوں صورتوں میں, پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے, اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. یہ دو میجر ڈسٹنگوشنگ چیزیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے درمیان. ٹھیک ہے, سورہ فلق کے اندر دنیاوی آفات کا ذکر ہے اور سورہ ناس کے اندر اخروی آفات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ان ادر ورڈز سورہ فلق کے اندر فزیکل ورلڈ کا ذکر ہے, فزیکل ورلڈ کا, اور سورہ ناس کے اندر جو نان فزیکل ورلڈ ہوتی ہے نا, اس کی جو ہے وہ آفت سے پناہ مانگی گئی ہے. نان فزیکل ورلڈ یعنی روحانی ورلڈ. ٹھیک ہے, تو روحانی ورلڈ کا ایکچولی ذکر سورہ ناس کے اندر ہے, سورہ فلق کے اندر روحانی ورلڈ نہیں بلکہ جسمانی ورلڈ کا ذکر ہے. اوکے, مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان کی مثل نہیں دیکھی, یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور ایک روایت میں ہے کہ تورات انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے. ایک دوسری روایت انہی حضرت اقبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوضتین پڑھائی. معوضتین ان دونوں صورتوں کو کہتے ہیں, ایز اے گروپ, یعنی دو اعوز, اعوز ہی کو معوذتین کے طور پہ ان کو یعنی ان کا نام رکھا گیا. اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی. اور پھر فرمایا کہ ان دونوں ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرو, یعنی رات سونے سے پہلے بھی اور اٹھنے کے بعد بھی. یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. تو آپ نے اعمال مسنونہ کی لسٹ دیکھی ہوگی, اکثر مسجدوں کے اندر لگی ہوتی ہے, خصوصاً مڈل ایسٹ کے اندر, اور ایون پاکستان میں بھی اب تو لگنی شروع ہو گئی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین قل پڑھا کرتے تھے, قل ہو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس, اور فجر اور مغرب کے نماز کے بعد تین تین مرتبہ ان کو پڑھتے تھے. سعود قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ when the jadu is executed, اللہ تعالیٰ causes the physical effect or some jinn does this to the attacked person. نہیں, جن کی انوالومنٹ ضروری نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. جن کے ہیلپ سے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور جن کی انوالومنٹ کے بغیر بھی جادو کا عمل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ causes the physical effect کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو از ان دا بیک آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں ہم سمجھتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ تو یعنی یوزنگ فزیکل اسباب, اور یہ فزیکل اسباب میں سے ایک سبب جن ہے. دوسرا سبب جو ہے وہ ایک خاص قسم کا عمل کرنا, یعنی کوئی چیز پڑھنا اور پھر اپنے منہ سے پھونکنا. کیا کیا آپ نے؟ کوئی فزیکل ایکشن نہیں کیا بظاہر, رائٹ. کچھ چیز آپ نے بس پڑھی ہے, کچھ الفاظ ادا کیے ہیں, اور پھر ان الفاظ کو ادا کرنے سے آپ کے منہ کے اندر ایک ایسی پاور آ جاتی ہے کہ بس آپ اپنے منہ کے اندر جو جمع پھونک ہے نا, جس کو یعنی ایئر ہے آپ کے منہ کے اندر, اس ایئر کو آپ بیسیکلی منہ سے خالی بلو کر رہے ہیں, رائٹ. اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس خالی آپ کے بلو کرنے سے آپ جس چیز کے اوپر اس ایئر کو بلو کر رہے ہیں اس چیز کے اندر ایک ایسی ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایفیکٹ جو ہے وہ کسی دور بیٹھی ہوئی انسان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے, رائٹ. جیسے کہ یہاں پہ اس یہودی نے یا اس یہودی کے بیٹیوں نے کیا کہ انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دانتوں کے اوپر پھونکا, یا اور جو ہے وہ اس تاپ کے تار کے اوپر گرہ لگائی اور اس کے اندر سوئیاں لگا دی اور اس کے اوپر پھونک دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹلی پھونکا بھی نہیں, رائٹ. لیکن اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ اس کو میٹا فزیکل کہہ لیں یا نان فزیکل کہہ لیں, جو بھی ہے, یعنی آف کورس فزیکل تو یہ ہے, لیکن یہ فزیکلی ہمارے فائیو سینسز سے اس طرح پرسیو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ بس جادو کے اندر کی کچھ سمری ہے اس کے اندر. اچھا, فضائل کے اندر ایک اور بات کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے. دیکھیں, نیگیٹو سائڈ کے اوپر بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ کچھ کلمات جو انہوں نے شیاطین سے سیکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو جادو کی جو ابتدا ہے نا, یہ جادو کی ابتدا تو شیاطین سے ہوئی ہے, جنوں سے ہی ہوئی ہے. لیکن ان جنوں سے سب سے پہلے کن لوگوں نے جادو کو سیکھا؟ یہ یہودی تھے, ٹھیک ہے. یہودی اور اسپیشلی ایجپٹ کے اندر جو قطبی یا اس طرح کے اس زمانے کے لوگ, ان لوگوں نے جنوں سے ہی اس عمل کو سیکھا. اور پھر اس کے اندر نا, یا تو انہوں نے خود بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کری یا جنوں سے مزید جو ہے وہ اس کو سیکھتے رہے, اور پھر ان لوگوں نے ساری دنیا کے اندر اس کے علم کو پھیلا دیا. اسی وجہ سے جو بلیک میجک ہوتا ہے نا, یہ بلیک میجک سب سے زیادہ آپ کو یہودیوں میں ہی نظر آئے گا, ٹھیک ہے. یہ سکل جو ہے نا سب سے زیادہ انہیں کے پاس ہے جادو کرنے کی, لیکن دوسروں نے بھی اس سے سیکھ لیا ہے. ہندوؤں کے پاس بھی یہ سکل موجود ہے, حتیٰ کہ سو کال بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے بلیک میجک سیکھا ہے, اب وہ بھی جو ہے وہ جادو کرتے پھرتے ہیں, رائٹ. تو اب یہ یعنی جس طرح سے نالج جو ہے وہ اسپریڈ ہوتی ہے, اسی طریقے سے جادو کی نالج بھی اسپریڈ ہوئی ہے. تو دیکھیے, وہاں پر بھی یہی چیزوں کو پڑھنا, یعنی ان ٹرمینالوجیز کو یا اس اسکرپٹ کو, جو کہ ایک خاص قسم کی اسکرپٹ ہوتی ہے جو کہ کسی لینگویج میں نہیں ہوتی, وہ الگ ہی لینگویج ہوتی ہے, اس کو صرف پڑھا, اور پڑھنے سے منہ کے اندر ایسی تاثیر آ گئی کہ جب آپ نے صرف ہوا بلو کری کسی چیز کے اوپر تو اس کے اوپر افیکٹ ہو گیا. تو یہ جہاں نیگیٹو چیز میں ہو رہا ہے, اسی طرح پازیٹو سائڈ پر بھی یہی کام ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے تھے, اور پڑھنے کے بعد پھونکتے تھے, राइट, हवा को ब्लो करते थे अपने हाथों के ऊपर, फिर उन हाथों को अपने पूरे जिस्म के ऊपर मल लेते थे, इसी को दम करना कहते हैं। ठीक है, तो ये दम करने के बारे में कुछ लोगों को ना एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है इस लफ्ज दम करने से। तो भाई ये दम करना जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, तो खामखाम चीजों को जो है ना वो अपनी तरफ से बिदत और शर्क नहीं बना दिया करें, कुछ उसकी तफसील होती है। अगर उसको किसी गलत तरीके से किया जाए या किसी गलत मकसद से किया जाए तब उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, वरना खामखा ही किसी लफ्ज के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये अमल किया करते थे। फिर फरमाया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि जब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ी तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर दम कर देती थी, यानी पढ़ती आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी और हाथ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम बदन पर फेर लेते थे। मैं ये काम इसलिए करती थी कि हजरत के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो पढ़ तो मैं भी लेती थी इसलिए कि कुरान था, कुरान की आयतें मैं भी पढ़ूंगी, मेरे मुंह के अंदर भी वो इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो इफेक्ट जो है ना वो बॉडी पर मलने के लिए मेरे हाथों से ज्यादा बेहतर नबी अलैहिस्सलाम के हाथ है। इससे एक और बात क्या पता लगती है कि नबी अलैहिस्सलाम की असल हकीकत तो रूह थी। ठीक है, बॉडी जो होती है वो तो एक दुनिया की चीज होती है, दुनिया का इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, तो उससे उसके बॉडी सेल्स बनते हैं, राइट। तो बॉडी जो होती है वो रूह नहीं होती, लेकिन चूंकि उस बॉडी के अंदर जो रूह है वो रूह इतनी अजीम रूह है, तो उस रूह की अजमत की वजह से उस बॉडी के अंदर भी बरकत आ जाती है। ठीक है, तो हाथ जो है ये तो फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, राइट, ये रूह नहीं है हाथ। ठीक है, तो जब रूह चली जाएगी तो फिर ये हाथ रह जाएंगे बगैर रूह के, बगैर जिंदगी के, राइट। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह इतनी अजीम थी कि जिस्म के अंदर भी बरकत आ गई। इसी वजह से यही कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से कि हमारे सामने आए दिन इस किस्म के वाकयात आते रहते हैं कि किसी की कब्र सैलाब की वजह से खुल गई और जब लोगों ने अंदर देखा तो वो कब्र का जो मुर्दा था वो ऐसा सलामत था कि जैसे कि उसको कल दफन किया गया है, हालांकि उसको दफन किए हुए 100 साल गुजर चुके हैं या 1 साल गुजर चुका है या 10 साल गुजर चुके हैं या 1000 साल गुजर चुके हैं, राइट। इस तरह कितने वाकयात हैं इस तरह के, लोगों ने टेलीविजन के ऊपर इन वाकयात को देखा है, रिकॉर्ड हुए हैं ऐसे वाकयात, आंखों देखे, यानी इन ये वाकयात मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इन वाकयात को देखा कि कब्र खुली और अंदर सहाबी की, यानी 1933 का वाकया तो बहुत मशहूर है कि इराक के अंदर जो 2 सहाबा की कब्रों को खोला गया था और फिर उनको ट्रांसफर किया गया था, तो वो तो ऑन टीवी स्क्रीन लोगों ने देखा था उस वाकये को, राइट। तो ये कैसे होता है, जिस्म क्यों महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए कि जिस्म के अंदर जो रूह थी ना वो रूह इतनी अजीम थी कि उस रूह की सोहबत की वजह से इवन अल्लाह ताला ने जिस्म को भी महफूज कर दिया। हालांकि जो जमीन की मिट्टी होती है वो मिट्टी इंसान के फिजिकल बॉडी को बहुत जल्दी खा लेती है, 1 साल से ज्यादा वो बॉडी का कोई असर ही बाकी नहीं रह सकता, या कुछ जो भी है डॉक्टर्स को ये बात ये चीज ज्यादा पता होगी कि कितने अरसे तक कोई चीज रह सकती है, लेकिन सहाबा कराम के जिस्म भी महफूज हैं। और यह कराम के कितने वाकयात हमारे सामने आए कि उनके अजसाम को लोगों ने उनके दफन होने के कई सालों के बाद देखा, बिल्कुल महफूज थे, कफन मैला भी नहीं हुआ था। मजे की बात क्या है, एक और मजे की बात कि रूह का असर सिर्फ जिस्म पर नहीं पड़ा। ठीक है, चलो ये तो बात फिर भी समझ में आ जाती है कि चलो जिस्म भी उनके उनका हिस्सा था ना। ठीक है, और रूह जो है वो जिस्म के साथ इतना क्लोज होती है, तो जिस्म को अल्लाह ने महफूज कर दिया। लेकिन क्या है मजीद मजे की बात क्या है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ जिस्म को महफूज नहीं किया, जिस्म के साथ जो कपड़ा लगा हुआ होता है वो कपड़ा भी महफूज हो जाता है। जब भी तो क्या जब भी कोई इस किस्म का वाकया देखता है, बयान करता है, वो ये बताते हैं कि कफन मैला तक नहीं हुआ था, यानी जो मिट्टी के अंदर इतने सालों पड़ा रहा, क्या वो मैला होना तो दूर की बात, उसको तो गल सड़ करके खत्म हो जाना चाहिए था, कपड़े को कपड़ा भी मैला नहीं होता। सोहबत का कितना स्ट्रांग असर होता है, अच्छी सोहबत का असर ना सिर्फ जिस्म पे पड़ता है बल्कि कपड़े पर भी पड़ता है, अल्लाह ताला उसको भी महफूज फरमा देते हैं, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के ऊपर फूंकते थे और फिर बदन पे फेर लेते थे, इसलिए कि हाथ मुबारक भी बरकत वाले हो गए थे। तो आयशा अगर फरमाती है कि मैं ऐसे करती थी कि हजरत के मुबारक हाथ का बदन मेरे हाथ नहीं हो सकते थे। और ये सारी रिवायतें किसी इंडिया पाकिस्तान के मौलवी ने नहीं लिखी है, ये तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है, राइट। हजरत अब्दुल्लाह बिन हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक रात में बारिश اور سخت اندھیری تھی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو. تین مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. رواح ترمزی ابو داود ون نسائی نسائی. اور یہ تفسیر مظہری کے اندر منقول ہے. ٹھیک ہے. تو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ اسی وجہ سے مسنون کہا گیا کہ قل ھو اللہ احد اور معوذتین تین تین دفعہ پڑھ لیا جائے. اگر وقت ہو تو پڑھ لیں, اگر وقت نہیں ہو تو ایک دفعہ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. آیت الکرسی ہمیں کم از کم ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لینی چاہیے اور دعا ضرور مانگنی چاہیے. یہ دو اعمال جو ہے نا یہ مشائخ فرماتے ہیں کہ بیر منیمم ہے. ٹھیک ہے. دعا مانگنا اور آیت الکرسی پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو بہت سارے معاملات ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ضرور کریں, جن میں سے یہ معوذتین وغیرہ پڑھنا اور دوسری بہت ساری دعائیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. اب باقی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. امید ہے کہ آپ تو کچھ نوٹس وغیرہ ساتھ ساتھ بناتے رہیں اور ریکارڈنگ الحمدللہ ہو ہی رہی ہے. تو نوٹس اگر رہ بھی گئے ہیں تو ریکارڈنگ سے آپ ان کو ریکور کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال وغیرہ ہوں تو آپ الگ سے بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلی کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ابھی کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ویٹ کر لیتا ہوں. باقی لوگ آپ فری ٹو گو, آپ جا سکتے ہیں. کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو اگر کوئی معین الدین صاحب کے سوال لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں ویٹ کر لیتا ہوں بس. جی وہ بس ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, اس کا لنک جیسے آپ کو کل ای میل کر دیا تھا تو واٹس ایپ تو میں فون کر دیتا ہوں, لیکن ای میل میں ذرا ٹائم لگ گیا تھا آپ کو بھیجنے میں. انشاءاللہ وہ آج جلدی کر دیں گے. دعا کے لیے حدیث ہو کی درود دعا سے بہتر ہے. دعا کی کیا مطلب؟ دعا کے لیے حدیث ہے کہ درود دعا سے بہتر ہے. وہ جو حدیث ہے وہ ایک صحابی کے ساتھ مخصوص اس طرح سے ہوئی تھی کہ وہ صرف دعا یعنی درود پڑھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم اگر صرف درود پڑھتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ درود کی فضائل میں سے ضرور آتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس قسم کی فضائل کی باتوں کا کہ اب ہم اسی سے ریپلیس کر دیں دوسرے اعمال کو. ٹھیک ہے. اب صرف درود پڑھیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اب کوئی دعا نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک خاص کیفیت کسی کی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو عمومی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ صرف درود پڑھا کرے اور دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ تین دفعہ پڑھ لینا وہ پورے قرآن کے متبادل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تین دفعہ ون تھرڈ آف دا قرآن ہے نا, تو سورۃ الاخلاص تین دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیں اور صرف سورۃ الفلق تین دفعہ پڑھ لیا کریں اور سمجھے کہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا. تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے ان فضائل والے باتوں کا. ٹھیک ہے. یاکم جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.